الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو بعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريب راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے گا اللہ صل على سيدنا ومولانا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، کلمہ تعوذ کے حوالے سے ہم اختتامی اور بنیادی گفتگو کے ساتھ کل کے درس کو ہم نے موقوف کیا تھا کہ جس میں شیطان رجیم کے مکر و کیب سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ کو طلب کیا جاتا ہے، اور بالخصوص شیطان کے وہ خطرناک وار جو وسوسے کی صورت میں بھی ہیں اور ایسے اثرات اور کیفیات کی صورت میں بھی ہے کہ جو انسان کے دل پر بڑے تیز اور گہرے اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی بنا پر انسان کے دل میں ایمانی حرارت، جذبہ ایمان، استقامت دین کے وہ دہکتے ہوئے شعلے جو دراصل راحت تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے اور پھیکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیم کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ شیطان کے جہاں پر تمام مکر و کیب کی نقاب کشائی کی گئی اور اس کی قلی کھولی گئی، وہیں پر طالب حق جو اللہ رب العالمین کی ہدایت سے واصل ہونا چاہتا ہے اور رب کریم کی رضا کا خواہاں ہے، اس کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کے یہ باطنی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اپنی سنت اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے اور پھر امت اور اجماع امت کے آثار نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یقیناً انسان کا دماغ اور سینہ جب کشادہ اور درست ہوگا، جس طرح انسان ماحول کے ساتھ اثر پکڑتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیے کہ گرمی ہوتی ہے تو بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا اور سادہ سی بات پر بھی اسے غصہ آ رہا ہوتا، تو جہاں موسم انسان کے جسم پر نفسیاتی طور پر ایک اثر رکھتا ہے اور اثر و دخل رکھتا ہے اس کے مزاج کو متغیر کرنے کے، اس کی استقامت کو متزلزل کرنے کے، اس کے مزاج کی پختگی کو پارا پارا کرنے کے لیے، وہیں پر شیطان اور اس کے حواری کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر و شر کی تقاضے پر اپنی مشیت کے تحت یہ قوت دی ہے کہ وہ بھی ایک بھولے بھالے بلکہ مضبوط ترین انسان کے اندر اپنی نظروں کی تاثیر اور اپنی وجود کی تاثیر سے اس کے دماغ کو مضمحل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم کے لیے اس کے سینے کو سکیڑتے ہیں، اس کا شرح صدر ہونے نہیں دیتے، جس کی بنا پر ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص دین سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود کی شر سے، کہ پھر وہ انسان کے سینے میں موجود تعلیم کو بھی بھلاتا ہے اور عمل میں اس کے لیے سستی پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ تمام ذرائع اور ایک اہم بحث اس حوالے سے عرض کر دی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اوہام پرستی اور شوبدہ اور تباہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسلام زمانے جاہلیت کے تمام اوہام اور تمام وہ وسوسائس جو انسان کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں، نظریات کی پختگی کو ختم کرتے ہیں اور اس میں ناپیداری پیدا کرتے ہیں، اسلام نے یکسر طور پر ان تمام اوہام اور ان تمام شوبدے کو ختم کیا ہے۔ لیکن اسلام نے جس بات کو خود پیش کر دیا، جس کی تاثیر کی طرف خود اشارہ کر دیا اور جس کی اہمیت کو اسلام نے خود بیان کر دیا، تو پھر اس کو اوہام نہیں کہا جا سکتا، اس کو محض جو ہے کہ وہ ایک شوبدہ بازی کہہ کر اسلام کی تعلیم کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے، اسلامی راہ یہ ہے کہ جس کو مزاج مصطفی اور مزاج الوہیت نے جس بات کو قبول کیا ہے تو اس کا اثر بھی حق ہے، اور اگر وہ خیر ہے تو اس سے استفادہ کیا جائے گا، اور اگر وہ شر ہے تو اہل خیر سے جڑ کر اس کی تاثیر سے بچا جائے گا۔ جس طرح کہ دھوپ شدید ہو جاتی ہے تو بندہ چھتری لے لیتا ہے، کسی درخت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کی بات ایسی تو نہیں بن جاتی کہ بندہ سورج کے جلانے پر سورج کی تپش کا انکار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ آگ گھر میں ہم جلاتے بھی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تحفظ کا پورا انتظام ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر پوری نہ پھیل جائے۔ تو یقیناً وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر نہیں ہے۔ ہاں، تحفظ اور خیر کے ذرائع کو آپ چھوڑو گے تو یقیناً وہ آپ کو ضرر ضرور دے گی، لیکن جو خیر اور نفع کی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرو گے، بروئے کار لاؤ گے تو شر سے اور اس کے ضرر سے تم محفوظ رہو گے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے ان تمام باتوں کو جس کو روا رکھا ہے اور خدا کی مشیت کے تحت جس کی گویا کہ اجازت دی گئی ہے اور جس کی تاثیر کو قبول کیا گیا ہے، تو اس کو قبول کرنا اس حد تک، اور جسے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اگر اس کو منع کر دیا گیا ہے تو اس کو ہم اوہام پرستی اور اس کو شوبدہ بازی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہکالنا یہ جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گویا کہ اس غلطی میں چلتے ہوئے کوئی شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح اہل سنت کے بنیادی نظریات پر جہاں جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر فریق مخالف اعتراض جڑتا ہے اور اس پر اپنی مغلظات کی ایک گویا کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرتا ہے، اسی کو بالترتیب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کھلی کچہری ہے، پوری دنیا میں یہ سب کچھ جا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے نظر بد کی تاثیر کے حوالے سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا قصد کیا تھا، اور کل بھی میں نے آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بات بتائی تھی کہ شیطان انسان کے اوپر اثر دکھاتا ہے، اور میں نے کئی واقعات آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے پیش کیے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود شیطان کی شر کا علاج فرمایا ہے وہ بھی آپ نے حضرت عثمان بن عاص اور حجۃ الوداع کے سفر کے حوالے سے، ان واقعات سے یقیناً آپ نے گویا کہ اس بات کو ملحوظ رکھ لیا۔ یہ کہنا کہ کسی جگہ پر کوئی تاثیر نہیں، یہ ایک بہت بھونڈی بات ہے۔ یہ کہنا کسی شے میں کوئی اثر نہیں، یہ بہت بھونڈی بات ہے۔ تو آئیے حضرت صاحب، آگ جلاتے ہیں، ہاتھ ڈال دیجئے اس میں آپ، اگر کسی شے کے اندر کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا کرتے ہیں کہ زہر منگا لیا جاتا ہے، چوہا مار دوائی منگا لی جاتی ہے، پوائزن منگا لیا جاتا ہے، اس کو گلاس میں اڈھیل دیا جاتا ہے، اور یا یوں کیا جائے کہ پوائزن کی جو بوتل ہے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صحت افزا ٹونک ہے، نام بدل دیتے ہیں اس کا تھوڑی دیر کے لیے ہم، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے پوائزن، زہر ہے، جس کو اگر زبان پر ایک قطرہ بھی لگا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ لیکن ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے، آپ کی رغبت کے لیے،
کہ جس پر زہر لکھا ہوا تھا اس لیبل کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ہم نے لکھا کہ یہ صحت بخش ایک فولادی شربت ہے جس کو آپ پیئیں گے تو آپ کے اوسان بہت گویا کہ مستعد ہو جائیں گے اور آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے. یہ ساری چیز آپ کو ترغیب کے لیے ہے. اور آئیے ذرا یہ گلاس میں ہم انڈھیل دیتے ہیں اس بوتل سے آپ کے سامنے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ملاوٹ کی بات ہے. اس کا پیک اسی وقت کھولا جاتا ہے اور اس کو انڈھیل دیا جاتا ہے اور آپ کو دعوت دی جاتی کہ آئیے اس کو پیئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل رکھنے والا آدمی اس کے قریب بھی بھن بنائے یا پھڑکے. اس لیے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا خود اپنے عقل سے سوچو اس زہر نہ پینے پر تمہارے دل نے کس چیز کی تیاری کی ہے اور تمہارے دل نے اس پر کیا عقیدہ اور قصد کیا ہے. کیونکہ عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ کہتے خیال کی آخری حد کو. کسی بارے میں بندہ دو رائے رکھتا ہے اور وہ تصور جب دو رائے سے ہوتے 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 ایک رائے ہو جائے اور اس کے بعد گنجائش ہو ہی نہ کہ اس تصور کے اندر دوسری رائے ہو تو اس تصدیق کامل کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ زہر سامنے میں نے رکھ دیا اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں ہے یہ زہر, لیکن میں جس بوتل سے نکال رہا ہوں اس پر لکھا ہے شربت فولاد. اور یہ آپ کے ذہن کے لیے, آپ کی جدت فکر کے لیے, آپ کے مقوی دماغ کے لیے وغیرہ وغیرہ پورا فلسفہ ہم نے ذکر کر دیا. آئیے اس کو پی لیجئے تو یقیناً دل اس میں کیا عقیدہ بناتا ہے. دل یہ عقیدہ بناتا ہے کہ اگر میں نے اس زہر کو پی لیا تو میں مر جاؤں گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ کسی چیز کے اندر اللہ نے کوئی تاثیر نہیں رکھی ہے, تو اور اللہ ہی ہر چیز کی تاثیر کا خالق ہے اور وہی گویا کہ ہر کام کرتا ہے, حق ہے اس اعتبار سے. لیکن اگر اسباب کی نفی کر دی جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو زہر پینے سے روک رہی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو آپ اپنا اسلحہ لے کر اپنے سر پر دو گولیاں نہیں چلا دیتے؟ کیا ایسی بات ہے کہ جناب جو ہے جب آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر معالج سے ان تمام علاج کی تشخیص کرتے ہیں؟ کیا یہ نظریہ ایسا نہیں کہ آپ چھپے دل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ شفا کا خالق اور ضرر کا خالق اللہ ہے, لیکن اس نے شفا کے بھی اسباب بنائے ہیں اور ضرر کے بھی اسباب بنائے ہیں؟ تو اپنی عدالت میں خود آ کر اس چیز کو پرکھیے. دوسرے کو توحید سکھانے سے پہلے اپنی توحید کو درست کیجیے, اپنے قبلے کو درست کیجیے کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں. بولے والے مسلمانوں کو آپ تنقید کر کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ زہر سے جو آپ رک رہے ہیں اس کی کیا چیز ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مشیت سے خیر بھی ہے جو اس کی رضا ہے, اور ضرر بھی ہے جو اس کی رضا نہیں ہے. جو ضرر بھی ہے, نقصان بھی ہے, شر بھی ہے, جو اس کی رضا نہیں ہے اس کی رضا خیر ہے. لیکن اس نے خیر اور شر کے لیے دونوں چیزوں کو پیدا کر دیا ہے, دونوں کی علامتوں کو واضح کر دیا ہے, خیر کی خوبی کو بہت زیادہ نکھار کر پیش کر دیا ہے, شر کی برائی کو بہت زیادہ طور پر عیاں کر دیا ہے, اور انسان کو خیر و شر کے اندر ارادہ اور قوت اور اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرے. تو یہاں سے کانسیپٹ بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے, اگر شیطان کے اندر قوت نہ ہوتی تو خیر اس کے لیے اتنا چوکنا اور آنکھ کھولے کیوں بیٹھا ہوتا, اور اگر شیطان کے لیے شر شر کی نسبت اور آثار شر اور شر کی تاثیر ماننا توحید کے خلاف نہیں ہے, تو اہل خیر کے لیے برکات و تبرک کا عقیدہ رکھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ لاجیکل سوال بھی ہے اور حقیقت کا سوال بھی ہے, کہ شر کے لیے جب آپ ضرر کی تاثیر مانیں تو یہ آپ کے عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اس کے خلاف نہیں جاتا, اور آپ اس کو توحید ہی قرار دیتے ہیں کہ جناب شر کے اندر گویا کہ آثار شر موجود ہے, تو آپ کو موت کیوں آتی ہے اس وقت جب انبیاء جو آثار خیر ہیں ان کے وجود سے آپ ان کے آثار سے آپ تبرک اور آثار خیر کے عقیدے کو خلاف توحید اور شرک کہہ دیتے ہیں؟ تو دراصل یہ کہ شیطان نے گمراہ کر دیا ہے آپ کو کہ آپ شیطان کی واہ واہ تو کرتے ہیں, اہل خیر جو ربانیین ہے اللہ کے مخلصین بندے ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا, ان کی خوبی کے دو جملے بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلتے. اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں وہ کچھ نہ دیں. کتنی پیاری بات کی اعلی حضرت, یہ میری پوری تقریر کو سمیٹ دی اپنے شعر کے اندر. حاکم کے پاس جاؤ تو فیصلہ کر دے تو پھانسی پہ چڑھ جائے گا, فیصلہ کر دے تو چھوٹ جائے گا, مرض کے لیے چلے جاؤ تو دوائی دے دی شفا ہو گئی. تو حالت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ تمام دنیا دار لوگوں کے لیے چیزیں مانتے ہو تم, تین وقت میں تم نماز نہیں پڑھتے, طلوع کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت تم نماز نہیں پڑھتے, سورج جب استوا پر آ گیا ہے بالکل سر پر آ گیا ہے اس وقت تم نماز نہیں پڑھتے, غروب ہو رہا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھتے, اس میں تو کسی فقہ کا اختلاف نہیں ہے. تین اوقات تو یہاں تک کہ اہل تشیع کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ جناب یہ تین اوقات کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے ہی ہے نا, ان تین اوقات کو مکروہ تحریمی قرار دیا جاتا ہے, اس میں کوئی عبادت مقبول نہیں ہے. ان سے وجہ پوچھیں کہ سارے وقت خدا کے ہیں, ہر وقت میں عبادت مقبول ہونی چاہیے, ان وقتوں میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سوال کریں ان سے ذرا لوجیکل. یہ جو مزاروں کو شرک, چادروں کو شرک, بزرگوں کے آثار شرک، مدینے کی مٹی کو چومنا شرک، کسی شہر کے اندر کوئی تاثیر نہیں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں، جب سارے دن خدا کے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ساری زمین خدا کی ہے، قبر والوں کی مٹی سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو میں نے تو کل تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کے لیے کئی حوالے میں نے پیش کر دیے تھے اس پر، اور انشاءاللہ یہ آگے حوالے بسلسلہ چلتے رہیں گے. لیکن میں پوچھتا ہوں، یہ کہنا کہ ساری مٹی ایک جیسی ہے، ان مزار والوں کی مٹی میں کیا تاثیر ہے؟ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سارے وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان تین وقتوں میں عبادت آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ساری مٹی، ساری قبریں ایک جیسی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں نبیوں کی دست شفقت کا سایہ تمہیں مل جاتا تو تمہیں حضرت موسیٰ کی تلقین سے پتا چل جاتا کہ انبیاء کے قبور سے کیا فائدہ پہنچتا ہے. الذی بارکنا حولہ، جو قرآن نے کہا ہے اس کی تاثیر سے تمہیں اندازہ ہو جاتا. حضرت عیسیٰ کہتے وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. سورہ مریم کی اس آیت سے آپ کو ہدایت نصیب ہو جاتی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر صحابہ اکرام خود جا رہے ہیں، کل میں نے پیش کیا، آپ کو یہ پتا چل جاتا. سفر معراج میں نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس بعد میں جاتے ہیں، کوہ طور پر پہلے جاتے ہیں، جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش گاہ پر پہلے جاتے ہیں، وہاں دو رکعت نماز خود ادا کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں، جب ساری جگہ ایک جیسے ہیں، ہر بچے کی پیدا ہونے والی جگہ ایک جیسی ہے اور ہر جگہ کی ایک ہی تاثیر ہے، تو میں پوچھتا ہوں جبرائیل نے حضور کو مسجد اقصیٰ میں لے جانے سے پہلے، نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی انتہائی صحیح حدیث ہے، تو انہوں نے حضور کو مسجد اقصیٰ لے جانے سے پہلے اس جگہ پر کیوں لے گئے جہاں پر جس پتھر پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور کہا کہ حضور یہاں پر دو رکعت نماز ادا کریں کیونکہ یہ وہ آثار ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے؟ میں پوچھتا ہوں، ذرا اس کا بھی جواب دیجیے نا. آپ کا کام صرف مسند ارشاد پر بیٹھنا ہے تو الحمدللہ، دین کا دفاع رکھنے کے لیے، آپ کی زبان کو گدی سے کھینچنے کے لیے الحمدللہ ہر مسلمان بھی مستعد ہوتا ہے. وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، اپنے محبوب کے ناموس و عزت کے لیے ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ تمام پہاڑیاں ایک جیسی ہیں تو پھر کوہ طور پر سید عالم کو کیوں لے جایا گیا؟ ہر جگہ ایک جیسی ہے، ارے سارا حرم مقدس ہے، کیوں قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم کے قدم لگے اسی جگہ پر نماز پڑھنا، یہ قرآن بات کیوں کرتا ہے؟ تمام کائنات کے مظاہر جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، کیوں خدا کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کے چھوٹے چھوٹے تیلے جو ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں. جانور سارے خدا نے پیدا کیے ہیں، سب خدا ہی کے نام پر ذبح ہوتے ہیں. کیوں فرمایا کہ جب حاجی احرام میں ہڈی لے کر آتا ہے تو وہ قلائد جس کے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ جانور وہ ہے کہ جس گائے کی تعظیم کرنا دراصل خدا کی تعظیم کرنا ہے، اس بکری کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم کرنا ہے، تو یہ نظائر کہاں پر جائیں گے؟ پتا چلا خدا نے شر کو نہ یہ حیثیت دی ہے نہ بت میں یہ تاثیر رکھی ہے، انبیاء اولیاء کو قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ بت ان کفار کے خود ساختہ ہے، انبیاء اور اولیاء کی عظمتیں خود ساختہ نہیں، یہ خدا ساختہ ہے. ان کو عظمتیں کسی مقرر نے اپنی تقریر کے جوش میں اور دھن میں نہیں پیش کر دی، یا کسی شاعر نے مبالغے کے اندر نہیں بات کر دی، یہ وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، یہ وہ جو سنت میں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آثار میں موجود ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، حضور جب طواف کرتے تو رکن یمانی اور رکن اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے. میں نے کہا پوچھو نا حضور سے کہ سارے کعبے کو نہیں چومتے ہیں، رکن یمانی اور رکن اسود کو کیوں پوچھتے ہیں؟ خود میری ماں حضرت عائشہ کو سرکار نے فرمایا، عائشہ اس لیے کہ یہ دو رکن وہ ہیں جسے ابراہیم نے بنایا تھا. میں پوچھتا ہوں، اس کا جواب لائیے نا، خالی صرف آپ توحید کا قلعہ نام کر بنڈل بازیاں کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب بھی تو کبھی اپنی کتابوں میں دینے کی کوشش کریں نا. آپ کے موقف کا تو الحمدللہ منہ توڑ جواب ہم دے رہے ہیں، آپ کے ایک ایک دلیل کو سامنے لا کر انصاف کے طور پر، کوئی تنقید نہیں اس میں، یعنی کوئی جانبداری نہیں ہے، اس کے تمام تقاضوں کو دیکھ کر جواب دیا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، جو دلائل ہمارے ہیں آپ پر بھی فرض ہے کہ نمبر 22 فہرست بنا کر اس کے ایک ایک کا جواب آپ دیں، ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ان کا جواب آپ کے پاس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حقائق ہے جس پر ساری امت کا عمل رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اسرائیل میری روح یہاں نہ قبض کرنا، وہاں قبض کرنا جہاں نبیوں کی قبریں ہیں. اس کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے سوائے تبرک کے؟ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے سوائے بھلائی اور خیر کے؟ تو میرے دوستو، یہ سارے آثار ہیں جو اللہ رب العالمین نے خیر کے لیے رکھے ہیں. اس کے مقابلے میں تین وقت جس طرح کے میں نے عرض کیا، یہ بنیادی سوال میرے نوجوان دوستو اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کو حفظ کریں، ہر اس شخص کو ہدایت پر لانے کے لیے جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ مزارات اور اولیاء کے خلاف بکواسات کرتا رہتا ہے. وہ بیچارہ گمراہ ہو گیا ہے، کسی بہت بڑے دجال نے اسے گمراہ کر دیا ہے. یقیناً یہ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں اور دلیل سے مبرہن باتیں اس کے سامنے جائے گی تو کبھی امید ہے کہ اس کے سامنے صراط مستقیم واضح ہو جائے گا. یہی ہماری تما ہے اور یہی ہماری غرض ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں، جب سارے دن خدا کے ہیں، سارا وقت خدا کا ہے تو تین وقتوں میں نماز کیوں نہیں؟ تو دبے الفاظ میں کہتے ہیں احادیث میں منع کیا گیا ہے. میں نے کہا پیارے منع کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی نا, منع کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. کہتے نہیں منع کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اللہ رسول نے منع کیا ہے. میں نے کہا بات آپ ٹھیک کہتے ہیں, اللہ رسول جب کسی بات کو منع کر دیں تو اس کی وجہ نہیں پوچھی جاتی, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ بیان کی گئی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو دبے الفاظ میں خود کہتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول پاک نے فرمایا ان وقتوں میں شیطان کا دخل ہوتا ہے, لہذا اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت مقبول نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر شرم کرنی چاہیے آپ کو کہ جن وقت میں سارے وقت خدا پیدا کرتا ہے, سارا وقت خدا کی عبادت کے لیے, لیکن شیطان جس وقت میں اپنی تاثیر کو پیدا کرتا ہے ڈالتا ہے, اس وقت خدا کہتا ہے میرے پیارو اس وقت میری عبادت بھی معطل ہے, اس وقت نہ کرنا, اس کی نحوست سے تمہاری عبادت خراب نہ ہو جائے. تو شیطان کی نحوست سے عبادت خراب ہو سکتی ہے, اس کے وجود کے دخل سے وقت خراب ہو سکتا ہے, تو ولی کے دخل سے خیر خیر نہیں بن سکتا, اس کی عبادت میں دگنا پن نہیں آ سکتا. جو وہاں پر اس کی شر کی تاثیر رکھنا شرک ہے, تو یہاں پر اس تاثیر کو ماننا کو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اسی کانسیپٹ کو میں مزید کلیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے, تاکہ یہ بات آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. مدثر نہیں ہے, ان کو کہیں البدایہ والنہایہ کی چودہویں جلد ہے آخری. میں چند حوالے آج چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے, صحیح مسلم میرے سامنے ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد سے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اور اس میں دیکھیے کہ شیطان کا جہاں دخل ہے اس سے بچنا اور کہنا یہ جگہ منوس ہے, یہاں میں عبادت نہیں کروں گا, میری عبادت مقبول نہیں ہوگی, یہ شعبدہ بازی اور شرک نہیں بلکہ یہ حضور کی تعلیم ہے. جب حضور کی تعلیم سے یہ پتا چل جائے کہ شیطان جس جگہ پر پاؤں رکھ دے وہ جگہ منحوس, یہ حضور کی تعلیم سے ثابت ہوگا. ابھی میں پڑھوں گا حدیث. تو پتا چلا جس جگہ پر شیطان پاؤں رکھ دے وہ جگہ منحوس, پتا چلا جس جگہ پر اہل خیر قبر میں آرام کرے وہ جگہ برکت کا باعث. اس لیے کہ جب اس کی تاثیر ماننا شرک نہیں ہے, تو ان کی تاثیر ماننا شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بتا دو بھائی تم کس پارٹی کے ہو, یہ بھی واضح کر دو کہ شیطان کے لیے تو ساری باتیں تم ممبر پر مان لیتے ہو, ولیوں کے لیے تمہارا کلیجہ منہ کو آتا ہے, تو یہ بات کر دو کہ پگڑی پہن کر داڑھی رکھ کر کلمہ پڑھ کے تم ووٹ کس کو دینا چاہ رہے ہو, اور کس برادری کے ہو, کس پارٹی کے ہو, واضح کرو. اس لیے کہ تم اپنے پارٹی تو نام کچھ اور کہتے ہو کہ ہمارے دو اصول اللہ اس کے رسول, لیکن تمہاری باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ تمہاری پارٹی رحمانی پارٹی نہیں, یہ تو سارے تم شیطان کو سپورٹ کر رہے ہو. کیونکہ تمہاری تقریروں میں شیطان سے بچتے رہنا, وہ گمراہ کر دے گا, یہ کر دے گا. اب جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو نبی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر نبی کے لیے کہا جائے کہ نبی ہدایت دے سکتا کہ تو او ہو یہ تو کفر ہو گیا, ہدایت تو خدا دیتا ہے. تو میں نے کہا ابھی جو تو کہہ رہا تھا شیطان گمراہ کرتا ہے, تو یہ کہاں پر جائے گا؟ تو میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کیونکہ آپ اہل علم ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز سے اس کا مفہوم مخالف فوراً سامنے آ جاتا ہے, اس کا متضاد تصور سامنے آ جاتا ہے. ارے بھائی جب شر میں تاثیر ماننا شرک نہیں ہے, تو اس کا مفہوم مخالف سامنے آ گیا کہ پھر خیر میں ماننا بھی شرک نہیں ہے, اور خیر میں ماننا تو بدرجہ اولا شرک نہیں ہے, کہ خدا تو خیر, خدا کی قدرت جو ہے وہ خیر کی سپورٹ کرتی ہے, شر کی سپورٹ تو نہیں کرتی ہے. تو سارا تو تم نے مان لیا اختیار شیطان کے لیے, اور پھر تم کتاب لکھ مارو توحید کا قلعہ. تو یہ توحید کا قلعہ کس کا ہے, اور یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ اس میں رحمانی قوتوں کو تو تم تو وہاں پر نبیوں کو مجبور محض ثابت کرتے ہو, نبیوں کو پتھر کی طرح ثابت کرتے ہو, نبیوں کو نہ جانے آپ کس کس طریقے پر گویا کہ ثابت کرتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہا جائے اس بارے میں, اور اس بارے میں کیا مغلظات کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ ایک عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتے ہیں. میں اس وقت مسلم شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں گویا کہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر پر گئے, غزوہ خیبر جب ہوا, خیبر فتح ہوا تھا, خیبر کے فتح ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے. خیبر کا مارکا بدر احد سب سے زیادہ خطرناک تھا, اس لیے کہ وہاں پر یہودی پوری طاقت کے ساتھ تھے, وہ قلعوں کے اندر تھے, مسلمان زمین پر تھے. زمین کا بندہ قلعے والے کو کیسے مارے گا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے سارے قلعے فتح ہو گئے. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, آپ ہمیں درس سیرت میں جا کر وہاں پر خیبر میں سن سکتے ہیں ساری تفصیل اس کی. میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقاضے بشری کے اعتبار سے جسم بہت تھک گیا, صحابہ کرام بھی تھکن سے چور چور تھے. آقا نے فرمایا نہیں رات نہیں رکتے ہیں, چلو واپس. شام کا وقت تھا, صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, حضرت عمران بن حسین اس بات کو بیان کرتے ہیں. میں اس کا خلاصہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر گویا کہ یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کجاوے میں, اونٹ کے کجاوے میں تشریف فرما تھے, اور صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا کہ اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے کجاوے کے اندر سواری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر گویا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکن کی بنا پر تقاضہ بشری کے اعتبار سے سرکار کو اونگ آتی تھی, یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنی پشت لگا دی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مہو استراحت ہو گئے. صحابی کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا, جس طرح کہ اکثر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو سانسیں تیز تیز چلتی تھی, اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے ایک دفعہ سرکار سو گئے اور آپ کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی, اس کے بعد آپ بیدار ہوئے. اس سب لفظ میں بظاہر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور جب بیدار ہوئے تو صحابہ کرام سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, کہاں تو حضور نے وضو نہیں فرمایا بلکہ اسی طرح نماز پڑھائی ہے. اور یہاں سے علماء نے تمام مسئلہ لکھا ہے کہ حضور اگر سو کر اٹھیں اور وضو کر لیں تو یہ استحباب ہے اور دلیل بنتی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے, لیکن حضور گویا کہ وضو نہ فرمائیں تو یہ آپ کی تخصیص اور آپ کے تخصص میں سے ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت میں سے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر سو جائیں اور سانسیں تیز تیز چلے تو آپ کا وضو نہیں جاتا, کیونکہ سونے سے وضو جب جاتا ہے کہ جب بندے کی اطلاع اپنے جسم سے ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے محبوب ہیں جنہیں سوتے وقت بھی ساری کائنات پہ اطلاع ہوتی ہے, تو وہ اپنے جسم سے ان کی اطلاع کیسے معطل ہو سکتی ہے. یہ اصل وجہ ہے کہ جسم پر اطلاع ہوتی ہے, اس وجہ سے گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو برقرار رہتا ہے. کہا کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سفر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم ساتھ تھے, رات ہم سفر کر رہے تھے, جب آخری شب آئی تو ہم سواریوں سے اترے. حضور نے فرمایا جب میں لیٹ گئے, کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, فرمایا ٹھیک ہے یہیں پر رک جاؤ, آج یہیں پر ہم رک جاتے ہیں, اور اپنے اپنی سواریوں کو کہو کہ یہیں پر روک دو اور کجاوے یہاں پر لگا دو اپنے, اور خیمہ زن ہو جاؤ, ہم گویا کہ یہیں پر آرام کریں گے. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ہم وہاں پر سو گئے. اب مختصر یہ ذکر کرتے ہیں کہ سو گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال 14 حضرت بلال سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بلال تم کجاوے کو ٹیک لگا کر فجر کو دیکھو, اور فجر جب تمہیں نظر آ جائے تو تم اذان دے کر سب کو اٹھا دینا. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہم سوئے تو سب سوئی گئے حتیٰ کہ دھوپ نکل آئی, رات کے وقت سو گئے دھوپ سامنے نکل آئی. کہتے ہیں جب دھوپ نکل آئی اور جب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدنا صدیق اکبر بیدار ہوئے, کہتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک ہم بیدار نہیں کرتے جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بیدار نہ ہو جاتے. کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تم جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر بیداری کے جو ظاہری علامات ہیں وہ کرو. کہتے ہیں کہ حضرت عمر قریب گئے اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا. یہ جملے حضرت عمر نے کہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, دیکھا کہ جناب سورج نکل آیا ہے, اور جس وقت کہتے ہیں حتستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہو گئے, اور جیسی جب دیکھا کہ قد بزغت کہ سورج نکل گیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جملہ یہ تھا کہ فقال ارتحلوا فصارنا بنا, حضور نے فرما بس اٹھو اٹھو اپنی سواریاں کسو, ہم نے اس جگہ پر نہیں رکنا ہے, ہم نے اس جگہ پر نہیں رکنا ہے. کہتے ہیں کہ بس یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ, یہاں تک کہ جب دھوپ پوری پھیل گئی تو ہم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور آگے چل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نماز ادا کی. ایک شخص جماعت سے علیحدہ رہا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا, اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, پھر آپ نے چند سواروں کے ساتھ مجھے پانی کی تلاش میں بھیجا. حضرت عمران کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سواروں کے ساتھ کہا کہ تم جاؤ اور پانی تلاش کرو. کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بڑی شدید گویا کہ پیاس لگی ہوئی تھی, ہم گویا کہ روانہ ہوئے دور نکل گئے, دیکھتے ہیں کہ جناب دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں ایک عورت نظر آئی, وہ عورت نظر آئی جو اپنی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کے اونٹ کے دونوں جانب بڑے بڑے پانی کے مشکیزے جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے. کہتے ہم نے اس عورت کو پکڑ دیا اور اس سے کہا یہ پانی ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ دیکھو پانی بہت دور ہے, میں نے ایک بہت لمبا سفر یہاں سے طے کیا ہے اور اس وقت جو ہے کہ وہ سفر میں نے طے کر لیا ہے اور یقیناً تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, اور میں اپنے بچوں کے لیے پانی لے جا رہی ہوں. صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم یہ ساری گزارش ہمارے نبی کی بارگاہ میں رکھ دو اور اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو گویا کہ قبول فرما رہے ہو, تمہیں رخصت دے دے تو تم جا سکتی ہو. اس خاتون کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے. اس خاتون کی سارے جو مذاکرات ہوئے تھے, جو مذاکرہ ہوا تھا, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت سے یہ بات کہو کہ اگر تیرے مشکیزے کا منہ کھول کر ہم تھوڑا سا پانی لے لیں, ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اور تیرے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی کم نہ ہو تو تجھے کوئی اختلاف تو نہیں. کل حدیث ام معبد میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا جو دودھ کے حوالے سے تھا. آج یہ بھی دیکھیے کہ نبی محض تعلیم دینے کے لیے نہیں آتا, اللہ رب العالمین انہیں مجسمہ برکت بنا کر بھیجتا ہے, انہیں مجسمہ رحمت بنا کر بھیجتا ہے, جس کو حضرت عیسیٰ نے خود کہا وجعلنی مبارکاً, اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک برکت والا بنایا ہے, جس کو میں چھو دیتا ہوں وہ چیز بھی برکت والی ہو جایا کرتی ہے. حضرت گرامی جب یہ چیز سامنے ہو گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اگر اس کے مشکیزے سے کوئی چیز کم ہو جائے تو کیا اس کو کوئی انکار تو نہیں ہوگا اور یہ ناراض تو نہیں ہو جائے گی. اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مشکیزے کا منہ کھولیں اور پانی نکال لیں اور پانی نکال لیں اور پانی اس میں کم بھی نہ ہو. سکا نے فرمایا جو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کیا تم اس پر بات مانتی ہو؟ تو یہ خود کہتی ہے کہ میرا دل کہتا تھا کہ اتنے روشن چہرے والا شخص غلط بیانی نہیں کر سکتا. وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں ان کے لباس کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ عجیب بات ہے, جادوگر لوگ تو نہیں ہیں. لیکن کہتی ہے کہ جب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی والدحا واللیل اذا سجا تو میرا دل کہتا ہے کہ جادوگر کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, مجنوں کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ یقین بہت معزز شخصیت ہے, جو حضرت سراقہ بھی کہتے تھے جب ایمان نہ لائے تھے, کہتے جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باس پہنچا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے رقعہ لکھ کر دیا تھا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا, اور اس وقت حضور نے میری کلائی پکڑ کر کئی سال پہلے کی خبر دے دی, کئی فبقہ یا سراقہ اذا صورت بالسوار الکسرا, اے سراقہ وہ وقت یاد رکھنا کہ جب تیرے انہی ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن آئیں گے. سراقہ کہتے ہیں یہ تو ہجرت کی بات تھی, آقا تو تنہا تھے کس کو پتا تھا, لیکن کہتے ہیں جب میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ نبی ہی کا چہرہ ہو سکتا ہے, یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں واقعی میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ میں آئے اور میں وہ رقعہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو کہتے ہیں صحابہ مجھے روکتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر نے مجھے تلوار چبائی کہ پیچھے ہو جا آگے نہ جانا, لیکن میرے چہرے کی ندامت کو دیکھ کر ان کو بھی رحم آیا کہ آنے دو. کہتے جب میں قریب آیا, روایت میں آتا ہے کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر جلوگر ہو کر مکے کی تمام وادی کا مشاہدہ کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ میرا سر حضور کے قدمین شریفین پر لگ رہا تھا, آپ کے قدم پاک پر لگ رہا تھا. سرکار نے میری طرف توجہ کر کے کہا کہ جب سرکار نے میری طرف دیکھا تو میں نے رکا اٹھایا کارڈ دکھانے کے لیے کہ حضور آج, اس وقت تو ایک گویا کہ سفر کی بات تھی جب آپ تنہا تھے, آج تو ساری گویا کہ مکہ کی زمین کے حاکم آپ بن گئے ہیں. تو کہنے لگے کہ حضور یہ دیکھیے آپ نے مجھے امان دی تھی. سرکار نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے, تو میرا بھائی ہے چھوڑ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ پوشاک پہنایا جو حضور کی خدمت میں کسی بادشاہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت حضور کا اخلاق دیکھ کر اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت و کریمانہ ادا کو دیکھ کر میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی میں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میرے سامنے جو عظیم شخصیت جلوگر ہیں یہ اللہ کے رسول ہی ہیں. بشریت پر اصرار نہیں ہے, دیکھیں کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہی ہیں. اور یقین فاروق اعظم صحابہ کا نظریہ بھی تو دیکھیں نا, کسرا کی حکومت کو تہوالا کیا ہے فاروق اعظم نے, میرے فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ وردہ. اور جب وہ کنگن لا کر پیش کیے گئے تو روایت میں موجود ہے سونا مرد پر حرام ہے, لیکن صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ نبی شارع ہیں, وہ چاہے تو قرآن کے کسی عام حکم سے کسی کو خاص کر دیں, خاص سے کسی کو عام کر دیں. یقیناً سونا منع تو تھا لیکن سراقہ کی اجازت تھی. فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں بھرے مجمع کے اندر کنگن سونے کے اٹھائے, کیونکہ بادشاہ تاج پہنتے تھے, کسرا کنگن پہنا کرتا تھا, اس وقت کا بظاہر سپر پاور تھا, اس کے کنگن لے کر سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو بلایا، سراقہ آگے آئے، فرمایا سراقہ گھبراتے کیا ہو، دونوں ہاتھ آگے کرو، کہا یہ لیجیے امیر المومنین، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ سونے کے کنگن سراقہ کو پلا رہے تھے، کہہ رہے تھے سراقہ یاد آ گئی وہ بات جو ہجرت کی رات میرے آقا نے کہا تھا، کئی فبکا یا سراقہ اذا سوّرت بالسوار کسرا، سراقہ مجھے اس وقت یاد کرنا تھی کہ جس وقت تیرے اس ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو باب دیکھیے یہ تمام باتیں اور یہ تمام وضاحتیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو گویا کہ یہاں پر واضح فرمایا. فرمایا کہ اگر وہ چیز پانی کم نہ ہو تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کی مرضی ہے، مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشکیزے میں کلی فرمائی، پانی لیا اور منہ میں گھمایا، پانی لیا اور منہ میں گھمایا، گھما کر اس دہنے پاک میں گھمایا جس زبان پر خدا کا کلام چلتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ جس زبان جس منہ سے خدا بولتا ہے، جس منہ سے خدا بولتا ہے. تو پانی منہ میں گویا کہ گھما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشکیزے میں پانی داخل فرمایا، صحابہ کو کہا لیتے جاؤ، صحابہ کہتے کہ ہم کثرت کے ساتھ تھے، ہم نے اپنے غسل کے لیے بھی پانی لیا، پینے کے لیے بھی پانی لیا، اور جب مشکیزے کو بند کرنے کا وقت آیا تو ایک قطرہ پانی اس میں کم نہیں تھا، ایک قطرہ پانی اس کے اندر کم نہیں تھا. کہتے کہ جناب یہ کیفیت گویا کہ اس پانی کی بن چکی تھی اور ایک قطرہ پانی اس کے اندر کم نہیں تھا. تو یہ وہ دہن پاک ہے کہ اگر اس میں پانی لے کر چند قطرے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی حوض میں ڈال دیتے ہیں تو کھارا پانی اس لعاب سے میٹھا ہو جاتا ہے. ایک نہیں امام بحقی نے دلائل النبوہ میں کئی احادیث نقل کی ہے کہ خشک کنواں ہے، سرکار سفر فرما رہے ہیں اور وہ سوکھ بھی رہا ہے، سرکار نے لعاب دہن ڈالا. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہی ہے جس پر ہم یقین کرتے ہیں کہ چشمہ بالکل ایک گویا کہ سیل ربا چشمے کی طرح وہ کنواں پھوٹنے لگا تیزی میں اور یہاں تک کہ وہ منہ تک آ گیا اور میٹھا اور شفاف خوشبودار پانی ہو گیا. تو یہ دہن مبارک کی بات ہے اور یہ وہی دہن مبارک ہے. اللہ اکبر. جب خیبر کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اس یہودی عورت نے، تو وہ گوشت کا ٹکڑا جو بکری نہ جانے کب ذبح ہوئی تھی، کب اس پر زہر لگا، کب وہ پکی ہے، لیکن حضور نے جیسے اس کو منہ میں لے لیا تو وہ کٹا ہوا ٹکڑا، یعنی بظاہر اس میں حیات تو نہ تھی نا، اس گوشت کے اندر حیات تو نہ تھی، اس لیے بکری ذبح ہو گئی. حیات کا کیا تعلق؟ اب بکری کا گوشت مارکیٹ میں آ گیا ہے، مارکیٹ سے ایک یہودن نے خرید لیا ہے، یہودن نے اس پہ زہر لگا دیا ہے، کئی دن گزر گئے، اب پکا کر حضور کی خدمت میں رکھا گیا ہے اور حضور خیبر میں اس کی دعوت کو قبول کر کے جیسے منہ سے لگاتے ہیں آپ کی زبان اور آپ کے دہن مبارک سے وہ گوشت جس میں حیات نہیں ہے وہ لگتا ہے کہ وہ گوشت بھی حیات والا ہو جاتا ہے اور گوشت بولتا ہے حضور مجھے نہ کھائیں، انی مسموم، میں زہر آلود ہوں. تو اندازہ لگائیے کہ وہ چیز جس میں حیات نہیں میرے مصطفیٰ اس سے اپنا دہنے مبارک لگا دیں، اپنی زبان پاک کو اس سے لگا دیں تو جس میں حیات نہیں اس میں حیات آ جائے، تو جو میرے مصطفیٰ جس کو بوسہ لے لیتے ہیں، جس کو اپنے دہنے پاک کے قریب کر لیتے ہیں، جس کو تناول کرنے کے لیے اپنے دہنے پاک جس سے خدا بولتا ہے، جس سے وحی جاری ہوتی ہے، اس میں ڈالتے ہیں تو جناب وہ وحی کے صدقے اور سرکار کی برکات کے صدقے اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. تو جس سینے میں قرآن رہتا ہو اور جو رب سے سرگوشی کرتے ہو اس پیارے حبیب کی حیات کا کیا مقام ہو، اور جو بدبخت ان کی حیات پر اعتراض کرے وہ کتنا بڑا بد مذہب ہوگا، کتنا بڑا مذہب ہوگا. اب ذاکر نائک کو دیکھیے، یوٹیوب پر اس کی تقریر دیکھیے، اس نے حضور کی حیات پر اتنے گندے جملے کہے کہ مجھ میں ضرورت نہیں کہ وہ لفظ میں یہاں پر کہہ سکوں. لوگ کہتے جی ہم اس یہودی کی تقریر سنتے ہیں، تو میں نے کہا وہ یقیناً یہودی ہے، اس قسم کے عقیدے نبیوں کے لیے رکھنا اور بکواسات کرنا تو وہ کس خدا کی طرف بلا رہا ہے. ابلیس بھی خدا کی طرف بلا رہا تھا، لیکن خدا کی طرف بلانا جب مقبول ہے کہ جب اس کے محبوبوں کے تعلق سے اسے بلایا جائے، اس صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے اس کے پاس آیا جائے. ایک ہی راستہ ہے خدا کی طرف جانے کا، اور وہ صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ وہی راستہ ہے جس سے اس کے محبوبوں کے قدم پڑے ہیں، اور وہ وہی راستہ ہے جو اس کے محبوبوں کے قدموں کے نقوش سے روشن اور تابہ ہو چکا ہے. تو جو راستہ اس کے محبوبوں کے قدم سے روشن ہے وہی راستہ خدا کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ ہٹ کر کسی بھی راستے پر یا اللہ مدد یا اللہ مدد کہتے رہو وہ شیطان ہی کی پکار ہو سکتی ہے، وہ رحمان کی دعوت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ قرآن نے یہ ساری صراحت اور وضاحت گویا کہ بڑی وضاحت کے ساتھ کر دیا. کہتے ہیں کہ جناب اس عورت نے، حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جناب 40 پیاسے آدمی تھے، جن کو سیر ہو گئے اور مشکیزے کا جب منہ بند کر دیا گیا، جنابت والے نے غسل کے لیے پانی بھی لے لیا، اونٹوں کو پانی بھی پلا دیا گیا، لیکن مشکیزے سے پانی کوئی کم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب ہونے کے بعد روٹی کے چند ٹکڑے اور کھجور کے چند ٹکڑے ہمارے پاس تھے، پانی کا تو چلو گزارا ہو گیا، وہ خاتون حقہ بکا تھی، ان کو کہا بس آپ رخصت ہو جائیں، جائیں آپ نے جہاں جانا ہے جائیں۔ وہ کہاں جاتی؟ اب وہ دل میں یہی کہتی تھی، بڑے بڑے معزز کو دیکھتی تھی، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھتی تھی، بڑے بڑے باکمال لوگوں کو کہتی دیکھتی تھی، لیکن اس کا دل یہی کہتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ وہ خود کہتی ہے بستی تو چلے گئی اپنے سفر طے کر کے، لیکن میرا دل بڑا بے چین تھا، میں نے اپنی بستی والوں کو یہ بات کہی، لوگوں یہ بات سنو، میں شخص سے یہ واقعہ دیکھ کر آئی ہوں۔ پہلے تو میں انہیں جادوگر سمجھتی تھی، لیکن وہ جادوگر نہیں، ان کا چہرہ اتنا روشن تھا، انہوں نے حضور کی نماز کو نہیں دیکھا تھا، یہ بھی بات یہاں پر سن لیجئے، انہوں نے حضور کو قرآن پڑھتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اس نے حضور کو نماز روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس سے وہ متاثر ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضور کی تلاوت سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے، لیکن وہ متاثر ہوئی ہے تو حضور کی کرامت سے ہوئی ہے، حضور کی عظمت سے ہوئی ہے، حضور کے معجزے سے ہوئی ہے، اور اس نے حضور کی اس کرامت و عظمت و شان و عزت کو ایسے بیان کیا کہ وہ تنہا نہیں، سارے گاؤں والے اپنا دل حضور کو دے بیٹھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آنے والے سال وہ تنہا خاتون پک کتنی عظیم مبلغہ تھی، اور دل سے تو ایمان قبول کر چکی تھی، وہ پورے اپنے گاؤں والوں کو اپنے پیچھے لے آئی، وہ مبلغہ جو تھی لے آئی، مبلغہ عشق رسول، جس نے حضور کی اداؤں کی گویا کہ ترویج سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ لوگ کہتے تم حضور کی زلفوں کی تعریف کرتے ہو، حضور کی چہرے کی تعریف کرتے ہو، میں نے کہا ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی اپنا چہرہ دیکھ کر آپ بتا دیجئے کہ یقین ایسے چہروں کی تعریف تو نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن ہاں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریف ہیں اور آپ کے نالین کا صدقہ لیتے ہیں تو ان کے چہرے بھی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ دنیا کے مورخین صوفیہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم جب اپنے منبر پر جلوگر ہوتے تھے تو بڑے سے بڑے شخص کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو بھانپ سکے۔ تو یہ شان و عظمت تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیں یہ مبلغہ جو ایمان لا رہی ہے، یہ نماز کا ذکر نہیں ہے، اسلام کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہے، پہنچا ہے تو حضور کا حسن و جمال پہنچا ہے، پہنچا ہے تو حضور کی عظمت پہنچی ہے۔ کہتے ہیں آپ اپنی تقریروں میں بڑے ہی حضور کی شان بیان کرتے ہیں، میں نے کہا جی ہم اس مبلغہ کے راستے پر چلتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان اسی سے ملا تھا، ہم عروہ بن مسعود کے راستے پر چلتے ہیں کیونکہ ان کو ایمان اسی چیز سے ملا تھا، انہوں نے کسی اور چیز کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم دوسری چیز نماز روزہ قرآن کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے تو تاثیر کی چنگاری دیر میں بھڑکتی ہے، اس میں چنگاری بھڑک جاتی ہے، اور پھر نماز روزہ درخت اور یہ تمام قرآن کی چیزیں اس کو تناور درخت بنا دیتا ہے۔ اب اس نے نماز نہیں دیکھی، تعلیم کوئی نہ پہنچی، اسے حضور کا حسن و جمال جو تھا وہ اسلام سے متاثر کر گیا، حضور کا معجزہ اور کرامت جو تھی وہ اسلام سے متاثر کر گئی، آنے والے سال وہ پورے گاؤں کو لے کر آئی، کہیں سبحان اللہ، پورے گاؤں کو لے کر آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار سے خود تعارف کرا ہے، حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور فرما کون ہو تم؟ کہا حضور میں وہی ہوں جو مشکیزہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اور آپ کی یہ کرامت تھی، حضور میں نے جتنے دن گزارے ہیں آپ کے فراق میں وہ تو میں جانتی ہوں، اب حضور بس یہ کرم فرما لیجئے کہ اپنے دین مستقیم سے میرے دامن کو جوڑ کر اور ایک دن گناہ گاروں کی گناہ کی معافی کی دعا کرتے ہوئے انہیں بھی دار اسلام سے وابستہ کر لیجئے۔ تو یہ عظیم مبلغہ، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ دلیل یاد رکھیں، یہ حضور کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی ہے، یہ حضور کی کرامت و عظمت اس معجزے سے متاثر ہوئی، پتا چلا معجزات کو بیان کرنا، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنا، اس سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے، اور وہ تھے تو کافر، پھر خدا نے انہیں صحابی اور صحابیات کا درجہ عطا فرمایا ہے جن تک ساری امت گویا کہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں پھر اس میں کہ چند روٹی اور چند کھجور ہمارے پاس تھے، چند روٹی اور چند کھجور ہمارے پاس تھے، کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس، حضور کے پاس لے گئے کہ حضور پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ چند کھجور کیسے کھائیں گے؟ حضور نے فرمایا بس اس کو لے آؤ قریب، کہتے ہیں کہ ایک تھیلے میں باندھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھیلے میں باندھ کر اس لایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لا کر جب رکھا گیا، کہتے ہیں روٹی کے وہ ٹکڑے اور کھجور لے کر جب آئے، ان سب کو حضور نے ایک تھیلی میں ڈالا، اور پھر کچھ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبرک بنایا تو اس میں وافر مقدار میں گویا کہ اس رزق میں اضافہ ہو گیا۔ اور مسلم کی حدیث دوسری میرے سامنے آتی ہے جس میں یہ لفظ، کیونکہ بعض حدیث میں بعض واقعات ہیں، بعض میں الفاظ کی ترمیم ہوتی ہے، بعض میں اضافہ ہوتا ہے، تخفیف ہوتی ہے اور بعد میں اضافہ ہوتا ہے، اس حدیث پاک کے اندر جو دوسری اس کے بعد آ رہی ہے کتاب المساجد کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ حضور نے جو بعد میں کھجور اور ٹکڑے بچ گئے تھے, کہا حضور یہ بچ گیا ہے, سرکار نے فرمایا اس کو اپنے تھیلیوں میں نہ رکھو, اس کو باندھ کر لے آؤ. جب لایا گیا تو سرکار نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھ تو نے بڑی مہربانی کی ہے, یہ کھجور اور روٹی کے ٹکڑے لے جا اپنے بچوں کو کھلا دینا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دے دیا. یہاں پر علماء جو یہ ساری حدیث کے بعد جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہاں پر علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھی اور اسی وقت میرے آقا اٹھے اور فرمایا ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے, میرے پاس وقت نہیں, مجھے آگے اور دلائل پیش کرنے ہیں. ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ آپ دیکھیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, اگر کوئی شخص سو گیا اور سونے میں اس کی نماز نکل گئی تو کیا وہ نماز کو فوراً ادا کرے گا, جیسا اٹھا اسی وقت وضو کر کے نماز ادا کرے, یہ بعد میں بھی وہ اس کی قضا کر سکتا ہے. تو امام احمد, امام شافی, امام مالک ان کا مذہب یہ ہے, وہ کہتے ہیں جیسے ہی انسان مثال کے طور پر خدا نہ کرے بندے کی آنکھ لگ گئی, الارم بجتا رہا, ساری قوت اور ساری استطاعت کے معاملات اور ساری بیداری کے جو اسباب اس نے ملحوظ خاطر رکھے, لیکن اس کی آنکھ ہی نہیں کھل پائی. جب آنکھ نہیں کھل پائی تو پھر یہ مرفوع القلم ہے, یعنی اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ کب وقت نکل گیا, یہ رخصت ملی ہے. یہاں سے لوگ کہتے ہیں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ نماز کی ہے شان ہو گئی ہے کہ حضور کی نماز نکل گئی. ہم نے کہا اگر یہ معاملہ حضور پر نہ ہوتا تو تمہاری نمازیں نکل جاتی تو تمہیں سنت کے آثار کہاں سے ملتے تھے. اور حضور کی تو عظمت ہے جو حضور خود فرماتے ہیں, اینا یا تنامانی ولا ینام قلبی, حضور تو خود فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے, وہاں تو نماز کے جانے کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن آئیے عاشقوں کی بات سنیے, یہ تو حضور کی سیرت تھی. اللہ نے سارے احوال بشریہ کو حضور پر اسی لیے رکھا ہے تاکہ کہا جائے کہ نبی ہی کی زندگی جو ہے ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے. کہا گیا کہ جناب حضور اس کی تعلیم بھی تو دے سکتے تھے, ہم نے کہا تعلیم میں وہ آثار نہ ہوتے جو اپنے عمل سے حضور پیش فرمائے ہیں. تو یہ وہ نمازیں جو بظاہر ہم سے قضا ہو جائیں اس صورت کے اعتبار سے, اس کو ہم کیسے ادا کریں گے, تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور یہ سنت اس کی گویا کہ غمازی کر رہی ہے اور اس چیز کو بتا رہی ہے. ورنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا دل جاگ رہا ہے اور میری آنکھیں سو رہی ہے. اور امام مالک نے خود لکھا ہے کہ جب نماز چلی گئی اور حضور نے فرمایا اٹھو یہاں سے ہم آگے جا کے نماز پڑھیں گے, تو فرمایا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسری جگہ پر نماز فجر ادا کی تو خود ابو بکر سے کہا, سیدنا صدیق اکبر سے, ابو بکر تمہیں پتا ہے نماز کیسی چلے گئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسی چلے گئی؟ فرمایا میں نے بلال کو کہا کہ اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگا کر فجر کو دیکھنا, بلال جا کر ٹیک لگا رہا تھا, شیطان آ کر اس کو دبانے لگ گیا. حضور خود سب کچھ بتاتے ہیں. فرمایا ہم تو اپنے خیموں میں تھے نا, لیکن شیطان وہاں پر جو ہے بلال کو دبا رہا تھا, یہاں تک کہ بلال کو دباتے بلال کو سستی آ گئی اور بلال سو گیا. یا رسول اللہ جب آپ کو سب پتا تھا کہ بلال سو رہا ہے تو آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ تو جواب یہی آتا کہ میں تو جگا دیتا لیکن تمہاری نمازیں جاتی تو تم کیا کرتے. تو یہ قضا اور ادا کے دونوں تقاضے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں داتا علی حجویری علیہ رحمت پر, داتا صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب بات کی گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تھی نا اس کا ثواب مجھے عطا فرما دی, اور حضور نے جو ظہر کی چار رکعت کی بجائے پانچ رکعتیں پڑھائی. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ظہر کی چار کی بجائے پانچ رکعت پڑھائی تاکہ سجدہ سہو کے احکام پتا چلے اور نمازوں کی ترتیب اور اس کی تصویر اس کے تمام مسائل واضح ہو جائیں. اور حضور نے خود فرمایا اچھا یہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا میں بھول ہو گئی. اور موتا امام مالک میں حضور فرماتے میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں. فرمایا بھلایا اس لیے جاتا ہوں کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. اور قرآن نے خود سورہ آنہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ رب کریم نے خود فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, محبوب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب خدا تمہیں بھلا دے. خدا اس لیے بھلائے گا تاکہ تیری امت کے لیے آسانی ہو جائے, اور خدا تجھے اس لیے بھلائے گا کہ تجھے اتنی عظمتوں کو دیکھ کر بھی خدا تجھے بھلاتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے تو خدا نہیں ہے, خدا کا محبوب ہے. بھولنے سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ خدا ہے, نیند سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ خدا ہے, اونگنے سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ خدا ہے. محبوب یہ پتا چل جائے, تیرے سے عدم الوہیت کی بات آ جائے, تجھ سے الوہیت کی نفی ہو جائے اور کوئی تیری امت غلو نہ کر سکے, خدا یا خدا کا بیٹا تجھے نہ کہہ دے, تجھے بھلایا اس لیے گیا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ تو خدا کا عظیم بندہ ہے, محبوب ہے, مخلوق ہے, خالق نہیں ہے, تو عبد ہے معبود نہیں ہے. یہ واضح فرق گویا کہ وہاں پر تھا. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور جو آپ ایک رکعت بھول گئے نا تو وہ اپنی بھولی ہوئی رکعت کا ثواب مجھے دے دیجیے. عاشق اس چیز کو سمجھتا ہے نا. داتا صاحب نے نقل کیا ہے, داتا صاحب اس بات کو کشف المحجوب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں کہ حضور جو آپ کی ایک وقت کی وہ بھولی ہوئی نماز ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں میں بھول گیا اور ایک رکعت زیادہ پڑھ لی, تو حضور وہ آپ کی ایک رکعت جو بھولی ہوئی ہے وہ ثواب مجھے عطا فرما دیجئے. تو آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر خود جانتے ہیں کہ نبی کے ہر عمل کے اندر خدا نے اجر و ثواب رکھا ہے, اس لیے کہ سب منشاء الہی اور مرضی الہی کے مطابق ہوتا ہے, مرضی الہی کے عین مطابق ہوتا ہے. میرے دوستو یہاں سے پتا چلا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے پر, جو تینوں امام ہیں اس فقہ کے مسئلے کے مقابلے کا لفظ عرض کر رہا ہوں, جو تینوں امام ہیں وہ کہتے ہیں جب بندے کی نماز قضا ہو جائے نیند میں تو اس پر واجب ہے, کیا فرماتے ہیں, واجب ہے کہ جیسے اس کی آنکھ کھلے وہ وضو کرے اور اسی رخ نماز پڑھے. امام اعظم کہتے ہیں نہیں جی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ لگ گئی اور نماز نکل گئی اس کے بعد وہ اپنے سہولت کا وقت دیکھ کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اسی وقت نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں. وہ امام پوچھتے ہیں آپ کی کیا دلیل ہے, فرمایا یہی حدیث تو دلیل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر فجر کی نماز نکلی, حضور نے اسی جگہ پر اسی وقت فجر ادا نہ کی بلکہ فرمایا سفر باندھو ہم آگے جا کر کہیں نماز پڑھیں گے. تو یہ امام اعظم کی دلیل بھی بنتی ہے حدیث کے اندر, یہ حدیث امام اعظم کی دلیل بھی بنتی ہے. خیر ان مسائل کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے اسی وقت نماز پڑھنے کی بات کیوں نہیں کی. یہ تمام آئمہ اس بات پر گویا کہ متفق ہیں, فرمایا اس لیے نہیں کی کہ آثار شر جو تھی اور اوقات منہیہ کہ جس میں نمازیں منع ہیں اس وجہ سے منع کیا گیا اور وہاں پر شیطان کا دخل تھا, اس لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو منع فرمایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس جگہ اللہ کی رحمت کے آثار ہوں, یعنی جہاں پر شیطان کے شر کے آثار ہو وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے, وہاں پر عبادت نہیں کی جاتی. تو جہاں پر اللہ کی رحمت کے آثار ہوں, چاہے وہ مسجد ہو, کعبہ ہو, مسجد نبوی ہو, دربار رسالت ہو, اولیاء کا مزار ہو, اس جگہ پر عبادت کرنا, اس جگہ پر جانا خیر کا حصول کرنا ہے اور نیکی میں دگنا اجر پانا ہے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پر یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں گویا کہ ذکر فرمائی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اسی ولا تقول لمن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کو مصلی بنایا تھا, فرمایا اس کی وجہ اور اس کی خاصیت کیا تھی, تو وہاں پر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا یہاں پر یہ بات موجود ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا بندہ ایک ساتھ کے لیے رک جاتا ہے, اللہ کا بندہ مکث فیہ حین من الدہر, زمانے کا ایک لحظہ, حین ایک لحظہ اللہ کو کوئی بندہ کہیں پر رک جائے, تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت جن کو تمام مقاصد فکر کے لوگ گویا کہ زمانہ آخر کے مفسرین کا امام قرار دیتے ہیں, تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس آثار سے ثابت ہوا کہ جہاں پر خدا کے نیک بندے ایک ساتھ گزار لیتے ہیں اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا دگنا اجر ہوتا ہے, وہاں پر عبادت کا دگنا اجر ہوتا ہے اور وہاں پر گناہ کرنے کا دگنا عذاب ہوتا ہے. یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ایک ساتھ گزار لیتا ہے وہاں پر دگنی رحمتیں اترتی ہے, تو جس قبر میں اللہ کا نیک بندہ قیامت تک موجود رہے گا اس مزار پر خیر و برکات کی شان کیا ہوگی اور عظمتیں کیا ہوں گی. یہ گویا کہ ایک بڑی قابل توجہ اور قابل گویا کہ اثر چیز ہے جس کو گویا کہ سمجھنے کی اشد ضروری ہے, ضرورت ہے. ایک بات اس موضوع کو میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام دلائل نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ شعبدہ نہیں ہے, یہ شعبدہ نہیں ہے, یہ لا یعنی گفتگو نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے بدعات کا گرنا نہیں ہے, بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خود حرص اور اس کے آثار کی تاثیر کو سید عالم نے خود بیان فرمایا ہے. آخر میں بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا بڑے واضح طور پر. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک قول, جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو, 12 بیٹوں کو حضرت یعقوب نے جب مصر کی طرف بھیجنا چاہا تو اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی ہے کہ بیٹا جب آپ جاؤ تو کس طرح جانا اور شہر میں داخل کس طرح ہونا, یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں اور نبی اللہ کی توحید کا سب سے بڑا عارف ہوتا ہے. ملا اگر اپنے آپ کو عارف کہے تو بات کی بات ہے, اللہ کے نبی اپنے دور میں سب سے بڑا عارف باللہ ہوتا ہے, خدا کی معرفت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹوں کو مصر میں غلہ لینے کے لیے جب بھیجا تو انہیں نصیحت کی ہے, سورہ یوسف پارہ نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 67 کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی, یا بنی لا تدخل من باب واحد, اے میرے بچوں جب تم جاؤ مصر میں تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا سب کے سب, کیونکہ آپ کی اولاد بڑی خوبصورت تھی اور بڑے خوبصورت آپ کے بچے تھے اور بڑے خوبصورت ان کی یعنی جسامت، ان کی قد و قامت، ان کی وجاہت، جس کو دیکھ کر ایک بندہ رک کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے تم سارے کے سارے داخل نہ ہو جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ ہاں یہ ہے کہ تم جو ہے کہ متفرق مختلف دروازوں سے شہروں میں جانا، ایک یہاں سے جائے، ایک وہاں سے جائے، ایک وہاں سے جائے، مختلف راستوں سے جانا، ایک راستے سے تم مت جانا۔ وما یغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ فما ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا جب تم لوگ جاؤ تو ایک تدبیر کرو، تقدیر پر تدبیر غالب نہیں آتی بلکہ تقدیر ہی غالب رہتی ہے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ جو موجودہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، موجودہ حالات ہیں، اس میں اس حالات کو حل کرنے کے لیے اس کے مطابق اسباب کو تلاش کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب اس کی تقدیر میں ہے کہ یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی بھائی کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا ہے، اب اللہ جانتا ہے کہ اس کا یہ مرض درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن تدبیر کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تدبیر کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر ماہر طبیب کے پاس جا کر اس سے نسخہ لینا پڑے گا، وہ دوائی لینی پڑے گی، وہ دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو تقدیر، یہ دوائی تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی، تقدیر ہی اس تدبیر کے اوپر غالب رہے گی۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے خدا کے نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تقدیر سے رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ اسباب کو ترتیب دے کے تدبیر کا سہارا لیا کرتے تھے۔ لہذا توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے کہ اللہ شفا دے گا۔ میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے عقیدت کے اندر اور اپنی فکر کے اندر اتنے بلند ہو جاتے ہیں اور اتنے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ جو اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اس کے تحت تمام علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء کاملین وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین تقدیر پر بھی نظر عطا فرماتا ہے، کہ وہ تقدیر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تقدیر معلق کو وہ ٹال بھی سکتے ہیں۔ تفسیر رات کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اسی آیت یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے دو بیٹے جو آپ کے دو صاحبزادے تھے، یہ دو صاحبزادے شخص کے پاس پڑھتے تھے جس کا نام ملا طاہر تھا۔ ملا طاہر شخص جو تھا، یہ دونوں صاحبزادے جو ہیں انہوں نے اپنے والد گرامی کے سامنے اپنے استاد کی بڑی تعریف کی۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ اپنے استاد کو کبھی لے کر آئیے گا۔ جب استاد کو لے کر جب آئے تو مجدد صاحب نے جیسے اس کے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں پھیر لی، چہرہ پھیر لیا۔ بچوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں مجدد الفسانی جو کہتے ہیں مجھے ولایت غوث اعظم کی وجہ سے ملی ہے، تو غوث اعظم کیسا دیکھتے ہوں گے، اور غوث اعظم ایسے دیکھتے ہوں گے تو مولا علی کیسا دیکھتے ہوں گے، مولا علی دیکھتے ہوں گے تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر کیسا دیکھتے ہوں گے، اور جن کی نالین کا صدقہ ملا ہے وہ میرے آقا کیسا دیکھتے ہوں گے۔ اسی لیے تو امام بوشری نے کہا کہ فین من جودک الدنیا و ذرتھا ومن علومک علم اللوح والقلم، محبوب یہ لوح اور قلم کا جو علم ہے یہ تو آپ کے سمندر علم کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، یہ آپ کے علم کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، جو علم جو برزخار علم محمدی ہے اور جو علم محمدی کی شان ہے اس کے سامنے لوح محفوظ جو ہے وہ ایک جز کی مانند بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ایک نہر ہے، نہر بھی نہیں، فرمایا کہ ایک شاخ ہے اس علم کے، اس شجر علم کی جو مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بدبخت ہے اور آئندہ سے پڑھنا نہیں۔ بیٹوں نے دیکھا تو وہ تھے بھی تو مجدد صاحب کے بیٹے نا، وہ قدموں میں گر گئے کہ ابا حضور دعا کریں یہ بدبخت ہے تو نیک بخت ہو جائے، یہ شکی ہے تو شہید ہو جائے۔ فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا تو آپ نے دیکھا کیسے ہے؟ پھر آپ نے دیکھ لیا تو آپ تبدیل بھی کروائیے، آپ نے دیکھ لیا ہے تو تبدیل بھی کروائیے۔ اس پوری تفسیری مزیری کا ترجمہ علماء دیوبند نے بھی کیا ہے، میں حیران ہوں، پورا ترجمہ بھی کیا، 1700-1800 روپے وظیفہ رکھ کے اس کو بیچا بھی، پیٹ میں کھایا بھی، اور پھر بکواس کریں گے جناب ولی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور پھر کچھ تو سلسلہ نقشبندیہ میں بھی مرید کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندی اس میں بھی گویا کہ گھیرا ڈالتے ہیں. اسی بھی برار جو مسجد ہے اس کے اندر ایک شیخ صاحب کہتے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو سلسلہ قادریہ میں مرید کرتے ہیں. ایک کو میں نے کہا کہ یار میری کبھی ملاقات کرانا ان سے اور ان کو کہنا کہ آپ کے مولویوں کی کتابیں ایک طرف تمہارا شجرہ ایک طرف, ذرا اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دو. اگر تم مسلمان ہو اس لیے کہ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے, جو ان کے شجرے والوں کا ہے اور شجرے میں جتنے بزرگ ہیں ان کا ہے, جو عقیدہ خواجہ صاحب کا ہے ان کے شجرے میں جتنے بزرگ ہیں جو ان کا عقیدہ ہے, جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ ہے اور سلسلہ سہروردی کے جتنے بزرگوں کا عقیدہ ہے, جو حضور شیخ بہاؤدین نقشبند کا عقیدہ ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بزرگوں کا عقیدہ ہے, اگر وہ دین ہے تو مجھے بتانا یہ جو تھانوی نے لکھا دیگر نے لکھا یہ کیا ہے, اور اگر تھانوی نے لکھا ہے تو یہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو انہوں نے صرف گمراہ کرنے کے لیے کہا جی ہم سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں. میں نے کہا کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو, کتنی بڑی منافقت کرتے ہو. سلسلے والوں کا تو وہ عقیدہ ہے کہ جن کے نزدیک تم مسلمان بھی نہیں ہو. تمہارے نزدیک حضور کا علم ماننا شرک ہے اور وہ تو اپنے پیر کے لیے تمام علم مانتے ہیں. وہ تو اپنے پیروں کے لیے علم مانتے ہیں, وہ اپنے پیروں کو روشن ضمیر سمجھتے ہیں. تمہارے نزدیک نبی کو روشن ضمیر ماننا معاذ اللہ کفر ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ سیٹی برار کی مسجد کے اندر آنے والے ان شیوخ سے, اور آپ ان کو پکڑے اور ان کو کہو لوگوں کو فراڈ کر کے دھوکہ دیتے ہو, اللہ اللہ کی ضرب لگا کر نقشبندی بنا کر دھوکہ دیتے ہو, بزرگوں کا نام فراڈ کے طور پر لیتے ہو, اس لیے کہ جو ان بزرگوں کا عقیدہ ہے وہ تمہارا نہیں, وہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. اس لیے اتنی جرت سے تم اپنی مسجد میں نہیں بول سکتے جتنی جرت سے میں بول رہا ہوں, اس لیے کہ سچ ہے اور سچ کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے, سچ کو اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے. حضرت گرامی, تو مجدد صاحب نے کہا یہ بدبخت ہے, اس کے سر پر لکھا ہوا یہ شقی ہے, پاؤں پکڑ لیا کہ حضور اب اس کو صحیح کریں, اس کو صحیح کریں. فرمایا نہیں ہو سکتا, کیا حضور کرنا پڑے گا, دونوں بیٹے بڑے لاڈلے تھے, بزرگوں کی اولاد کی قدر کرنی چاہیے جی, کیونکہ ان کا بیٹا نکما بھی ہو تو بڑا لاڈلا ہوتا ہے, اس لیے کہ اولاد کی محبت ایک ان کے دل کے گوشے کے اندر آ جاتی ہے, دل کے گوشے کے اندر آتی ہے, مگر کب, جب مذہب کا پابند ہو. ایویں گیلانی بنتا رہے تو نہ اس کو ہم کسی سلسلے میں بلاتے ہیں نہ اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس لیے کہ بزرگ اپنے بیٹوں سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ایمان کے بعد. پہلی چیز ان کی محبت کی جو ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے. دونوں بیٹوں نے بڑی عجیب شرط رکھی, مجدد صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. مجدد صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب زیادہ اصرار نہ کرو, میں کچھ کرتا ہوں. آپ نے مصلی بچھایا اور وہ نماز پڑھی جن کے بارے میں کہتا ان الذین قالوا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو فرشتے ان کے کان میں مجدہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں جیسے وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں, مقام احسان کی بلندی پر پہنچے ہوئے. دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ ملا طاہر جس کی پیشانی پر میں بدبختی کے اثار تیرے علم سے دیکھتا ہوں, یا اللہ اس کو سعید کر دے, یا اللہ اس کا خاتمہ خیر سے کر دے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. پھر آگے کیا کہتے ہیں, یا اللہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے پر تقدیر کو ٹال دیا تھا, میں انہی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس تقدیر کو ٹال دے. اب یہاں پر ہمارے نقشبندی دوست اپنا ذہن بنا لیں کہ غوث اعظم صرف شیخ عبد القادر جیلانی ہے, وہی غوث مطلق ہیں اور انہی سے گویا کہ سلسلہ چلے گا. بعض لوگ نکلے کہ میرا پیر جو ہے وہ غوث اعظم سے 7 درجہ اوپر ہے. میں نے کہا وہ بھی شیطان, اس بات کو ماننے والا بھی شیطان, اس لیے کہ سلسلے میں اس چیز کو شیطان کہا گیا ہے اور اولیاء نے غوث اعظم پر ان کے بعد جن پر اطلاق کیا گیا ہے, تفوق دینے والے کو شیطان اور ابلیس کا کائندہ کہا ہے. نہ نقشبند کے بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے, نہ سہروردی کے بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے, وہ سب گورکھ دندہ ہے. اگر اپنے نقشبندی لکھے, کیونکہ غوث نقشبند سلسلے والا جس طرح کے سنی کیسا پتا چلے, تو میں کہتا ہوں اس کے سامنے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا نام لے لو, حضرت علی اور حضرت, کیونکہ ہمارے بات سنی ہے کہ حضرت علی کی تو بڑی محبت کر لیں گے. پہلی بات تو اگر خارجی ہوگا تو حضرت علی کی محبت پر نہیں آئے گا, لیکن حضرت علی کی محبت پر آ گیا تو حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر ڈاماڈول ہوگا, ڈاماڈول ہوگا, اور خارجیت اس کے اندر ہوگی. جو حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر ڈاماڈول ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے, وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر اعتراض کرے. اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جائے, معاذ اللہ ان کی صحابیت کی نفی کی جائے, وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اس کی کوئی سنیت, اس کی کوئی اہل بیت کی محبت دربار اہل بیت اور حسنین میں مقبول نہیں ہے, نہ خدا کی بارگاہ مقبول ہے جو سیدنا امیر معاویہ کا گستاخ ہے. تو کسی کی سنیت پنپنی ہو, ناپنا ہو کہ خارجی ہے کہ نہیں, تو حضرت علی کا ذکر کرو, وہ خوش ہو جائے, اور جب حضرت علی کے ذکر سے شروع ہو جائے تو پھر دیکھو راضی ہے کہ نہیں, تو پھر اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا نام لو, تو اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ جاؤ کہ پکا سنی ہے. یہ اسی نظریے پر ہے جس پر اہل سنت و جماعت ہے، یہ پکا سنی ہے، یہ پکا سنی ہے۔ اور پھر اگر کوئی سلسلے کے اندر ڈاما ڈول نظر آئے تو اس کے سامنے غوث اعظم کا نام لے گا، اگر وہ غوث اعظم کا نام سن کے سر کو جھکا لے تو سمجھ جاؤ کہ یقیناً اس کو فیضان علی مل گیا ہے، اسے طریقت کا فیض مل گیا ہے، یہ وہ شخصیات ہے۔ اور اگر اس دور میں کسی کے ایمان کو کھنگانا نہ ہو، اس سے پوچھو بریلی کے امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ جناب مومن کامل ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو نہ اس نے پڑھا ہوگا نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آخری حوالہ سنیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ تدبیر ہے بیٹا، اب تم جو ہے چند منٹ ہمارے پاس رہے گا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، کہ بیٹا یہ تدبیر ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر تم بٹھا لو اور تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ علماء نے فرمایا یہ جو تدبیر کی گئی ہے اور اکٹھا جانے سے منع کیا ہے، علماء کہتے ہیں اس لیے کہ کچھ شیطانی خصلت کے لوگ جو نظر بد لگاتے ہیں، جو نظر بد لگاتے ہیں ان سے یہ بچے محفوظ ہو جائیں اور ان پر یہ اثر نہ ہو۔ یہ نبی کا عقیدہ ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ذالک انہم کانوا ذو جمال وہیت الحسنہ، اس لیے کہ وہ جو آپ کے بچے تھے، آپ کی اولاد تھے، وہ ذو جمال، وہ بڑے حسن و جمال والے تھے۔ اور فرمایا کہ فخشی علیہم ان یصیبہ الناس بعیونہم فان العین حق تستنز الفارس عن فرسہ، فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ لوگوں کی نظریں ضرر پہنچاتی ہیں۔ فخشی علیہم ان یصیبہ الناس بعیونہم، کہ لوگوں کی نظریں بد لوگوں کو پہنچتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ فائن العین حق، اس لیے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تستنز الفارس عن فرسہ، فرمائے جس طرح گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نظر بد والا گرا سکتا ہے، یعنی کہ گھوڑ سوار جا رہا ہے، بڑا مضبوط آدمی جس کے بازو میں بڑی طاقت ہے اور وہ گھوڑے کو دڑاتا ہوا جا رہا ہے، نظر بد والا اگر اس کو دیکھ لے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جس کو سعودی عرب کے علماء فالو کرتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا کہ نظر بد میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر وہ دیکھ لے کسی کو تو گھوڑے سوار جو مضبوط آدمی بیٹھا ہے وہ گھوڑے سے گر جائے گا اور گھوڑا بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ فرمایا نظر بد جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے۔ امام بغوی، جن کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن تیمیہ سے ان کے فتاوی میں پوچھا گیا کہ ہم کس تفسیر کو پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ دو تفسیر ایسی ہیں جن کو پڑھنا ایسا ہے کہ پھر اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس، کہ دو تفسیریں ایسی ہیں کہ جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں بدعات نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کون سی، کہنے لگے ایک معالم التنزیل امام بغوی کی اور ایک ابن جریر کی تفسیر ابن تبری، تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے، ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، جامع البیان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابن جریر اور امام بغوی کے معالم التنزیل، وہ کہتے ہیں یہ دو تفسیر ایسی ہے جو بدعت روایتوں سے پاک ہے۔ آئیے امام بغوی اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں، فرمایا ذالک انہ خاف علیہم عین، حضرت یعقوب نظر بد سے ڈرتے تھے، حضرت یعقوب نظر بد سے ڈرتے تھے کہ میرے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے، فامرہم ان یتفرقوا فی دخولہم، اسی لیے انہوں نے حکم دیا کہ میرے بچے جب نکلے تو یہ متفرق طور پر نکلے، الگ الگ ہو کر نکلے، لئلا یصابوا بالعین، فرمایا اس لیے کہ کہیں ان کو نظر بد لگ نہ جائے، فان العین حق، اس لیے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، وجاء فی العصر، اس لیے کہ احادیث میں یہ ذکر آیا ہے، ان العین تدخل الرجل القبر، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نظر بد زندہ آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یہ خود امام بغوی نے حدیث نقل کی ہے اور یہ حدیث مشکات کے اندر ہے۔ علامہ علی قاری نے اس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا حضور نے خود فرمایا کہ نظر بد کے اندر یہ تاثیر ایسی ہے، نظر بد میں یہ تاثیر ایسی ہے کہ زندہ آدمی کو قبر میں اتارتی ہے۔ ملا علی قاری جھونگ ہے، دسویں صدی کے مجدد ہیں، نہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، نہ اعلیٰ حضرت نے ان کا دور پایا ہے، اعلیٰ حضرت ان سے 300 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو لیکن اہل سنت کا نظریہ جو تھا وہی فاضل بریلوی نے بیان کیا ہے نا۔ تو ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اندر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے، نظر بد اتنی مؤثر ہے، اتنی خطرناک ہے، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب نظر بد ہو وہ زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے، نظر خیر ہو تو مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے حضور نے جانوروں کی نظر بد سے منع کی، حضور نے فرمایا یعفا، ایک افعا جس اجدہ صاحب کو جو کہا جاتا ہے، اور کالے ناک کو، بخاری موجود ہے، حضور نے فرمایا جب وہ تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالنا، فرمایا جب دیکھے تو آنکھ میں آنکھ نہ ڈالنا. آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا کہ اس سانپ کو جب دیکھو تو اس کی آنکھوں میں آنکھ نہ ڈالنا، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا نور چھین لے گا. تو جب خدا نے کالے ناگ سانپ کے اندر، یہ حدیثیں پڑھتے ممبروں پر، کالے ناگ میں تاثیر ہے، میں نے کہا ناگ کون سا، کہ تم بھی شنکر کے چکر میں لگ گئے؟ میں نے کہا ناگ کی تاثیر کو تم مان گئے، غوث آدم کی لاٹھی کی تاثیر کو تم نے نہیں مانا، مزار کی چادروں کی تاثیر کو تم نے نہیں مانا. تمہیں شرک لگا تو مزاروں کی چادر لگی، تمہیں شرک لگا تو مزار اور آستانے لگے، تمہیں شرک لگا تو گنبد و در و دیوار لگے، تمہیں شرک لگا تو اولیاء کے آثار لگے. لیکن اگر شرک نہ لگا تو کالے ناگ کو بھی تم مانو تو تمہارے نزدیک شرک نہیں ہے. ہائے ہائے، یہ بتا دو تم کس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے ہو. آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے، مجھے دو منٹ مزید دیں گے آپ تاکہ یہ چیپٹر یہاں پر مکمل ہو جائے. میرے ہاتھ میں اس وقت البدایہ والنہایہ ہے، البدایہ والنہایہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا تاریخ ابن کثیر، اردو میں کہتے ہیں تاریخ ابن کثیر، اس کا عربی میں نام ہے البدایہ والنہایہ. اس کی 14ویں جلد میرے پاس ہے. کون سی؟ یہ کتاب چھپی ہے مؤسس التاریخ العربی، اور اس کا جو لکھا ہوا دار الاحیاء التراث، یہ بیروت کا ایک بہت بڑا مکتبہ ہے، دار الاحیاء التراث بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کی 14ویں جلد ہے، ٹھیک ہے جی؟ کتنی؟ اور اس کے 14ویں جلد، 13-14 جلدیں ایک ساتھ ہیں، 13 اور 14 جلد، دونوں جلدیں ایک جلد کے اندر مجلد طور پر آئی ہے، ایک ہی والیوم کے اندر اس کو لیا گیا ہے. تو یہ 156 صفحہ نمبر، جلد نمبر 14 کا، اس میں وفات الشیخ الاسلام ابی العباس تقی الدین احمد ابن تیمیہ، اس میں ابن کثیر نے اپنے استاد ابن تیمیہ کی وفات کا ذکر کیا ہے سب سے آخر میں. میں اس سے بڑی صداقت آپ کو کیا پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جناب جب ابن تیمیہ صاحب انتقال کر گئے، کہتے ہیں کہ بقلعہ دمشق، دمشق کے قلعے کے اندر یہ قید تھے. اب کیوں تھے وہ پھر کبھی بتاؤں گا میں، قید کیوں تھے یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا. یہ صبح سرد میں پکڑن دھکڑی ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو بس وہی سمجھیے آپ کہ یہ شروع سے سارا سلسلہ چلتا آیا ہے. تو دمشق کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا، دمشق کے اندر ان کو مل کر کے قید کیا گیا تھا. غلط بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ کان مبحو محبوسن بہا، اس لیے کہ اس میں قید تھے وہ لمبے عرصے تک. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی کے اندر ان کو جو ہے کہ وہ موت آئی. جب ان کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ وَأَذِّن لَهُمْ فِي دُخُولِ عَلَيْهِ، جب وہ مر گئے، مر گئے، اور یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جب مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر نیٹ پر سننے والے کسی غیر مقلد کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ وہ مر گئے اور مٹی میں مل گئے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے یہی بات نبی کے لیے لکھی ہے تقویۃ الایمان میں، شرم آنی چاہیے. اور اگر آپ واقعی میں اہل الحدیث ہے تو ایسی کتاب کو آگ لگائیں، ایسے شخص پر لعنت بھیجیں، اور حضور کی محبت اسی طرح انداز میں لائیں جس طرح محدثین اہل الحدیث کا عقیدہ تھا. کہتے ہیں جی مر گئے، جب مر گئے وہ تو پھر وَأَذِّن لَهُمْ فِي دُخُولِ عَلَيْهِ، ان کے جو لواحقین تھے، ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو مقتدا تھے، سب کو کہا کہ آؤ جی اس کو اٹھا کر لے جاؤ، جاؤ لے جاؤ آگے جی. اب جب آئے انہوں نے کیا کیا؟ کہتے وہ جلس جماعت عندہ قبل غسلی، ان کو غسل دینے سے پہلے ایک بڑی جماعت ان کے مریدین کی، ان کے معتقدین کی، وہاں بیٹھ گئی ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ بیٹھ گئی. یہ وہ ہیں جن کو سعودی عرب کے علماء فالو کرتے ہیں، ابن تیمیہ کو، اور ابن کثیر ان کے نزدیک یوں ہیں جیسا ہمارے نزدیک امام محمد رضا ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اتنی مسلم ان کے نزدیک ذات ہے. یہ الگ بات ہے، کوئی حقائق کا انکار کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے وجلس جماعت عند قبل الغسل، غسل دینے سے پہلے لوگوں کی جماعت ان کے پاس بیٹھ گئی. وقرأ القرآن، قرآن خوانی ہوئی. بولو، یہ آپ کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے ہیں تو یہ ابن کثیر صاحب خود لکھتے ہیں، قرآن خوانی ہوئی، ٹھیک ہے؟ قرآن خوانی ہوئی. وہ تبرکو برؤیتی ہی، یہ کہتے ہیں غلاف کعبہ چومنا بدعت ہے، برکت کسی چیز میں نہیں ہے. میں یہ حوالے دے رہا تھا، یہ ابن کثیر کو میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں قرآن خوانی ہوئی. وہ تبرکو برؤیتی ہی و تقبیل ہی، پھر لوگوں نے ان کو چومنا شروع کیا. تقبیل، قبل یقبل تقبیل، چوما ابن تیمیہ کے جسم کو، کیا بولو نا، چوما، ٹھیک ہے؟ کہا چوم چوم کر برکتیں لی. تبرکو برؤیتی، دیکھ دیکھ کر، جو جس کے ہونٹ وہاں تک نہیں پہنچ پائے وہ دور سے دیکھ کے برکت لے رہا تھا، اور جس کے ہونٹ پہنچ گئے اس نے چوم کر برکت لے لی. سبحان اللہ اس پر نہیں کہتے ہیں، اس پر سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایسے اللہ کے ولی کا تو جنازہ تھا نہیں کہ جس پر ہم سبحان اللہ کہیں. یہ تو وہ شخص تھے کہ جنہوں نے خود کہا کہ قبروں کے اندر شیطان نبیوں کا روپ لے کر آتا ہے. ان کی کتاب ہے کتاب الوسیلہ، میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو شرک کی طرف ابھارتا ہے، اور قبر میں شیطان خود آتا ہے اور مردے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. قبر پھٹ گئی، مردہ سامنے آ گیا، وہ کہتا انا ابراہیم انا عیسیٰ انا محمد معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ عبارت موجود ہے، میں نے عبارت حرم کے اندر بیٹھ کر نجدی علماء کے سامنے پیش کی، یہ بھی وہ بھی، اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بڑائی نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم صم بکم عمی فہم لا یرجعون. کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا میں مناظرہ نہیں کر رہا آپ سے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جو یہ کہہ کہ شیطان قبر کی صورت میں ظاہر اور کہے کہ انا محمد معاذ اللہ، تو یہ کون سا دین ہے، یا آپ کون سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ صاحب ہے. تو ان کے جنازے پر سبحان اللہ نہیں کہا جاتا ہے، استغفر اللہ کہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہیں، اور وہ عبرت جو منحوس چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایسا نہ کرے. لیکن یہاں پر جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو مزاروں کے ساتھ بدعت تھا وہ سب ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا. کہتے ہیں کہ وہ تبرک برؤیتی وتقبیلی، ابن تیمیہ صاحب کو دیکھ کر اور چوم کر لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہیں. ثم انصرفوا، پھر وہ چوم گئے، تھک گئے تو چلے گئے وہ. ثم حضرت جماعت من النساء، نساء کس کو کہتے ہیں؟ مل کر بتاؤ. امرأت واحد ہے نا اس کا، ایک عورت، اور نساء جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے نا، تو عورت نہیں عورتیں، یہ سب بولے نا ذرا، ہاں پوری جماعت عورتیں. تو کہتے ہیں کہ ثم حضرا جماعت من النساء، عورتوں کی جماعت آئی، انہوں نے کیا کیا، یہ عورتوں کا کیا کام؟ عند قبل غسل، ہی غسل دینے سے پہلے عورتوں کی جماعت بھی آئی. ففعلنا مثل ذلك، انہوں نے بھی اسی طرح چوما اور دیکھ کر برکتیں حاصل کی. یہ ابن تیمیہ کی کتاب میرے، یہ میرے ہاتھ میں. ففعلنا مثل ذلك، ففعلنا، ہمیں قبر پوجا کہتے ہیں، ہمیں قبر پرست کہتے ہیں، ہمیں پیر پرست کہتے ہیں. میں سعودی عرب کے تمام علماء کے سامنے مناظرہ نہیں، مناظرہ نہیں، ایک سائل کے طور پر پیش کرتا ہوں. اس عبارت کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے آپ خود کر دیجیے. اور اس کتاب کا ترجمہ غالباً 12 جلدوں پر غیر مقلد علماء نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور بڑے دیانت سے وہی بتا رہا ہوں کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہی ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے. اب بات ہے صرف ماننے کی. ہمیں قبر پوجا کہہ رہے ہیں تو تم خود کیا کر رہے تھے؟ سن رہے ہو؟ کچھ ہوش ہے؟ یعنی کہ ترابی میں تھک گئے تم، ہوش ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کر رہا ہوں، یہ وہ گرز ہے کہ جب شیطان کے سر پر لگتا ہے تو تحت سرا تک گھس جاتا ہے. یہ وہ گرز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایمانی گرز ہے جو آپ کے دل میں اولیاء کی محبت کو زندہ رکھے گا. کہتے ثم حضرت جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك، عورتیں بھی آئیں اور انہوں نے بھی وہی کیا، چوما اور دیکھ کر برکتیں حاصل کی. کہنے لگے یہ ہوا، پھر اس کے بعد کہنے لگے ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان کا جنازہ اٹھایا گیا. اور کہتے ہیں وہ ذہبت نعال، نالین نعال، ان کی جوتی جو تھی، نالین پاک کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے. میں نے کہا واہ واہ، تمہیں اتنی تمیز نہیں آئی کہ یہ نالین تھی کس کی؟ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو دیکھیں وذہبت النعال من ارحم الناس، لوگوں میں تقسیم کی گئی، لے بھائی جوتا لے لے، کسی نے جوتا پکڑا، اس کی پٹی پکڑی، کسی نے چھیلا اس کو. وقبابہم، اور ان کے جبے تقسیم ہوئے. ومنادل، اس کا رومال جو سر پر ڈالتا تھا وہ تقسیم ہوا. میں نے کہا چولہے میں جلانے کے لیے تقسیم ہوا یا تبرک کے لیے تقسیم ہوا؟ اگر تبرک کے لیے ہوا تو اہل سنت پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اہل سنت پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ وعمائم، اس کے عمامے تقسیم ہوئے. لا یلتفتون الیہا لشغلہم بالنظر الی الجنازہ، رش اتنا تھا کہ کوئی جنازے تک پہنچ نہیں پاتا تھا، رش اتنا تھا کہ کوئی جنازے تک، بہت سخت اجتہام تھا. کہتے ہیں جنازے کی بات تو بعد میں، ابھی آگے دیکھیے کیا ہوا. فرمایا جب غسل کا وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ اگر آپ اس کی قیمت کو نہیں جانتے تو میں بند کر دیتا ہوں اس کو. ہاں غسل کا وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ ہاں یہ غوث اعظم کی محبت میں بولے، کس کا وقت آیا؟ ہاں اس لیے کہ دل پورا کے پورا غوث اعظم کو دے دیں اس وقت، دل پورا کے پورا اہل حق کو دے دیں، پھر کہیں کس کا وقت آیا۔ ہاں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ کتابیں کب پڑھی جاتی ہے، جب دل پورا حضور کو دے کر آگے تالا لگا، اب کچھ سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سننا تھا وہ سن چکے ہیں، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں، اب گویا کہ نظر وہ تاکہ اب اس قبولیت کی نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو حضور کو قبول نہ کر سکا ہم اس کو کیسے قبول کریں گے۔ فرما وہ شریبہ جماعت الماء الذي فضل من غسله، کہتے ہیں لوگوں نے شریبہ جماعت الماء، شریبہ پی گئے لوگ پانی، پی گئے لوگ پانی، الذي فضل من غسله، جو پانی اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا اس کو صاف کرنے کے بعد۔ ہم تو وہ پانی کسی کیاری میں ڈالتے ہیں، ہم سے کہتے ہو یہ بزرگوں سے تم پانی جھوٹا کرواتے ہو کہ پانی جھوٹا پی لو، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا وہ تو زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد تو انسان میں بدبو آتی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو یہ نظریہ ہے، تمہارے نزدیک تو یہ نظریہ ہے۔ اب اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد پانی پھینکا نہیں، پانی کو رکھا اور سارا کا سارا پانی وہ، بولو نا، سارا کا سارا پانی وہ پی گئے، سارا کا سارا پانی، اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد سارا کا سارا پانی پی گئے۔ اور آگے سنیں، بیری کے پتے میں پانی کو جوش دینا سنت ہے نا، اب بیری کے پتے کا تو سارا فیض نکل گیا، اب بیری کے پتے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہتے یہ کیا ہندوؤں کی طرح تم پتے پالتے ہو، تبرک رکھتے ہو، کہاں تک ہمیں تانے دو گے؟ آؤ نا پھر کٹھیرے کے اندر، گئے انصاف ہے تمہارے اندر؟ انصاف تو اس کے اندر ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی عقیدت ہوتی ہے، رسوا وہی ہوتا ہے جو اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے۔ اب سنو، وہ اختصم جماعت بقیت الصدر الذي غسل به، کہا کہ جس سے اسے دھویا گیا تھا، یا اس کو اگر دھونے کے معنی میں نہ غسل کے معنی لے کہ غسل بھی، کہ اس کو مصدر لے لیں آپ، تو معنی بنا وہ اختصم جماعت، وہ تقسیم کر دیے گئے بقیت الصدر، صدرہ کہتے ہیں بیری کے پتے کو، صدرۃ المنتہی، صدرہ کہتے ہیں بیری کے، تو کہتے ہیں بیری کے پتے تقسیم ہو گئے۔ ہر بندہ کہتا ہے اگر مجھے بھی دینا، اسے شیخ الاسلام کو دلایا گیا، یہ پانی شیخ الاسلام کے اوپر لگا ہے، یہ پانی شیخ الاسلام کے اوپر لگا ہے۔ وہ دفاع فی الخیط الذي كان في زق الذي كان في عنقي بسبب القمل 150 درهما، کہتے ہیں ابن تیمیہ جب جیل میں تھے تو وہ نہاتے نہیں تھے، تو ان کے سر میں جو بہت پڑ گئی تھی، تو جو کی وجہ سے جو نے گردن میں سوراخ کر دیا تھا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے یا غوث، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عاشق جب جیل میں بھی جان دے رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ کے کہتے ہیں وہ دفا فی الخیط الذي كان في زق، کہتے ہیں ایک سلا ہوا کپڑا تھا جس کے اندر ایک چاندی کا سکہ لگا ہوا تھا، جو ان کی گردن پر بندھا ہوتا تھا، کہ جب ان کو جوؤں نے کاٹ کاٹ کر گویا کہ گردن کے اندر سوراخ کر دیا تھا، 150 درہم، 150 درہم کے اندر وہ بکا ہے، کتنے؟ 150 درہم میں وہ بکا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہندو پرستی نہیں ہے، یہ گنگا پرستی نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اہل سنت کی اس بات کے مجرم ہے۔ اور علماء دیوبند کیا لکھتے ہیں تذکرۃ الرشید کے اندر، جن نمبر 113 عاشق علامہ ریٹھی کہتے ہیں، ہمیں تھانوی صاحب سے اتنی محبت ہے، میں اختلاف اس بات پر نہیں پیش کر رہا، میں اس بات پر کیر پیش کر رہا ہوں جو بات مسلم ہے، اس کو شرک کیوں کہتے ہیں آپ؟ عاشق علامہ ریٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تھانوی صاحب سے بڑی محبت ہے، اور خود کہتے ہیں واللہ العظیم، ان کا لفظ پڑھ رہا ہوں میں، ریکارڈ ہو رہا ہے، کہتے ہیں واللہ العظیم عظمت والے خدا کی قسم، حضرت تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے، حضرت تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے۔ میں یہ بات انصاف کے طور پر پیش کر رہا ہوں، بتاؤ اگر مرنے والے تمہارے ابے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہے؟ سنیوں کو تم قبر پرستی کا تانا دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اگر تحقیق ہے تو میں نے آپ کو چڑھانے کے لیے حوالے نہیں دیے تھے، تحقیق کے لیے دیے تھے، نہیں ماننا ہے تو تمہیں میں نے آگ لگانے کے لیے حوالے پیش کیے تھے، اس لیے کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں، تھانوی صاحب کا پاؤں جو ہے وہ فلانا شفا دے رہا ہے، فلانا شفا دے رہا ہے، یہاں تک کہ خلیل احمد امبیٹھی صاحب کی نانی کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں تھوڑا سے پخانہ نکل گیا، اس کو ہم نے گھر کے اندر رکھا، ایک مریض بیمار ہوا، الماری کھولی تو وہ کپڑا جب کھلا تو اس پخانے سے خوشبو آ رہی تھی اور مریض کو شفا مل گئی۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، شفا ماننے پر آئے تو کہاں تک پوچھے تبلیغی جماعت والوں سے آپ، مجھے تو بھلے یہ گالیاں دیتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے اپنا پیغام آپ تو حق پہنچا دیا ہے، اب ذرا پوچھیں ان سے کہ وہ بات حق کی ہے، تنقید نہیں ہے آپ پر، ایک انصاف کی بات کی ہے، اور میرے امام نے میری ساری تقریر کو جمع کیا کہ بس کر شاہ جی اب بہت ہو گیا ہے، حاکم حکیم داد دو دو دوا دے وہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد و دبا دے وہ کچھ نہ دے، مردود مل کر کہنا، ایسا مزہ نہیں آئے گا، مل کر کہنا۔ میں نے تقریباً اتنی لمبی تقریر کی ہے، 11 دن میں نے آپ سے تقریر کو کچھ نہیں مانگا، آج ذرا میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر کہیں، ہاں اس لیے کہ فرمایا حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، سبحان اللہ، یہ ہے موقع سبحان اللہ کہنے کا، بولے سبحان اللہ، مانگیں گے، موت آئے گی سنیو ایک دن ضرور آئے گی، لیکن یہ حق جو تم بول رہے ہو یہ تمہاری شفاعت کرے گا، مل کر کے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں منکر دور ہو، میں نے کہا تو نہیں پڑھنا تھا تو منکر کیوں لاتا ہے بیچ میں، شعری مت پڑھ، جو جان ہے شعر کی وہ ختم کر دی تم نے، شعر یوں ہے جو کہا گیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے، مل کر پڑے واسطہ پیارے کا، ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیبو۔ اس شعر پر کبھی غور کر پڑھیے گا، مل کر پڑھیں پھر اس پر غور کریں کہ کیا دعا ہے یہ، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب طاہر گیا۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارا مقصد کسی کی تردید و تنقید نہیں تھا، ہمارا مقصد ناموس رسالت کو بیان کرنا تھا، جو اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی اور اپنے محبوب بندوں کو عزت عطا فرمائی وہ بیان کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایمان کی بات کریں گے تو کفر تو سامنے آئے گا ہی نا، جب آپ اخلاص کی بات کریں گے تو نفاق تو سامنے آ ہی جائے گا نا، تو بس وہ فارمیلٹی اس تقاضے میں ہم نے پوری کی ہے، اس کا اس تقاضے میں پورا کیا ہے تاکہ توازن برقرار رہے، ورنہ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہدایت کے جو حقائق ہیں وہ واضح ہو جائے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ رب العالمین ہماری آمد کو قبول فرمائے، اور یہ ساری باتیں ہم نے صرف اپنے شعور کو بالغ کرنے کے لیے، ایمان کے قلعے کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی قادری بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی محمدی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی سنی بنانے کے لیے، ہمارے اندر کوئی شیطان کا وسوسہ نہ ہو جو ہمارے عقیدے کو پسپائی کی طرف لائے، ہمارے ایمان کو دمک کے ساتھ کھائے۔ آج میرے پاس ملبرن سے کال آئی، ملبرن آسٹریلیا سے کال آئی ہے، انہوں نے علم غیب کا ایک سوال مجھ سے پوچھا جو میں نے عموماً جو جواب دیتا ہوں وہ میں نے دیا، وہ شخص رونے لگ گیا، اس نے کہا کہ میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، حضور کے علم غیب کے لیے کسی نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا، میرے دل میں حضور کی عزت اور مقام وہ نہ رہی جو پہلا تھا، میں نے حضور پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیا، ناطے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب میں نے جواب اس کو دیا 15 منٹ کا، وہ رونے لگا، کہا حضور مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح اب دوبارہ میرے سینے میں چشمہ تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم راہ بھول رہے ہیں اور جو وسوسے کے شیاطین ہمارے سینے میں ہیں، اس کا قلعہ کما کرنا ہے اور اپنے ایمانوں کو گویا کہ مضبوط کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصار کر کے رکھے، حضور کی ذات کی عظمت و حیبت ہمارے ایمان کے قریب گد فصیل بن کر رہ جائے کہ شیطانی ہر بار اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی تراوی، آپ کے روزے، ہم تمام کی تراوی روزے، زکات صدقات کو قبول فرمائے۔ یہ تو جہاد کا معنی ہے، مجاہدے کا معنی ہے، یہ نہ دیکھے کتنا وقت دیا ہے، بس یہ دیکھیں یا اللہ شکر ہے کہ جتنا وقت بھی دیا ہے دین کی آگاہی کے لیے دیا ہے، دین کی تعلیم کے لیے دیا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور ہرگز یہ سوچ کرنا ہے کہ میں کس کی تقریر سننے جا رہا ہوں، یہ ملحوظ نہ رکھیں، نیت اپنی بہت پیاری رکھیں، آپ یہ سوچ کر آئیں حضور کی عظمت سننے جا رہے ہیں۔ سروکار نہ رکھیں کرسی پر کون بیٹھا ہے کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جو حضور کا ذکر کر رہا ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے آئیں، جب ہماری بھی نیت حضور ہی کے لیے بیان کرنے کی ہوگی، آپ کی بھی حضور کے سننے کے لیے ہوگی، تو پھر وہ تاریخ لکھ لیجیے گا اور اپنی طبیعتوں میں انقلاب اور اپنے باطن میں خوشبو پھر محسوس کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک دفعہ مل کر